میرا مرشد محبوب عارف بلّہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، زندگی میری پابند سنت رہے۔ حضرت والا مرشدی و مولائی حضرت والا دامت برکاتہم کے حکم پہ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ بس میرے دل میں تیری محبت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے۔ بس میرے دل میں تیری محبت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے۔ سامنے ایسا خوف قیامت رہے، سامنے ایسا خوف قیامت رہے، سب گناہوں سے میری حفاظت رہے۔ سامنے
بس میرے
حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، زندگی میری پابند سنت رہے۔ بس میرے دل میں تیری محبت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے۔ سامنے ایسا خوف قیامت رہے، سامنے ایسا خوف قیامت رہے، سب گناہوں سے میری حفاظت رہے۔ میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں، میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں، میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے۔ میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں، میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے۔ ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے، ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے، بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے۔ میرے دل میں تیرا درد الفت رہے، میرے دل میں تیرا درد الفت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے۔ بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے۔ عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا، عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا، اپنے اعمال پر گر ندامت رہے۔ تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا، تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا، اور دل میں بھی اس کی نہ حسرت رہے۔ میر بس دل میں درد محبت رہے، میر بس دل میں درد محبت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے۔ بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو لکھتا ہے، روز و شب قلب اختر کی ہے یہ دعا، روز و شب قلب اختر کی ہے یہ دعا، میرے مولا میری استقامت رہے۔ روز و شب قلب اختر کی ہے یہ دعا، میرے مولا میری استقامت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے۔
الہامات ربانی، میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات و ارشادات پر مبنی مجموعہ ہے، اس سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جو حوادث اور واقعات ہو رہے ہیں، یہ محض اتفاقی امور نہیں ہوتے، بلکہ حق تعالیٰ کے ارادے اور مرضی کے تحت واقع ہوتے ہیں۔ لیکن آج کل لوگ کہتے ہیں اگر کوئی اچھائی اور نعمت مل گئی، مثلاً تجارت میں توقع سے زیادہ نفع ہو گیا، یا کسی ملازم پیشہ کی تنخواہ میں غیر متوقع اضافہ ہو گیا، تو کہتے ہیں کہ حسن اتفاق سے ایسا ہو گیا۔ اور اگر کوئی برائی پہنچ گئی، مثلاً سڑک کے کسی موڑ پر ٹیکسی سے تصادم ہو گیا، یا اچانک کوئی بیماری آ گئی اور کسی مصیبت میں مبتلا ہو گئے، تو کہتے ہیں کہ سوء اتفاق سے یہ حادثہ پیش آ گیا۔ غرض نعمت مل گئی تو حسن اتفاق، اور مصیبت آ گئی تو سوء اتفاق سے منسوب کر دیتے ہیں، اور خدا تعالیٰ کو بھول گئے کہ عالم میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ارادے اور مرضی اور ربوبیت کے تحت ہو رہا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر ان ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم۔ اے لوگوں، کوئی مصیبت نہ دنیا میں آتی ہے نہ خاص تمہاری جانوں میں، مگر وہ ایک کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہے، قبل اس کے کہ ہم ان جانوں کو پیدا کریں۔ بیان القرآن۔ معلوم ہوا کہ ہم کو جو مصیبت بھی پہنچتی ہے زمین میں یا ہماری جانوں میں، وہ محض امر اتفاقی نہیں ہے۔ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے جو بغیر کسی ارادے کے خود بخود واقع ہو گیا ہو، بلکہ یہ جو کچھ عالم میں رونما ہونے والا تھا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ اور یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام ہے، ان ذلک علی اللہ یسیر، اللہ کے لیے یہ بالکل آسان ہے۔ اور اے انسانوں، یہ تقدیر جو ہم لکھ چکے ہیں، ہم کیوں ہم اس کی اطلاع تم کو دے رہے ہیں؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ جو چیز تم سے فوت ہو جائے تو تم زیادہ غمگین نہ ہو جاؤ کہ غم سے چارپائی پر ہی لیٹ جاؤ۔ ہم نے تمہیں غم سے مغلوب ہو جانے کے لیے پیدا نہیں کیا، اپنی یاد کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہم اپنے بندوں کو اتنا غم نہیں دیتے جس کو وہ برداشت نہ کر سکیں۔ ہم تمہاری وسعت برداشت سے زیادہ غم نہیں دیتے۔ غم تو ہم تم کو تھوڑا سا دیتے ہیں، تم اس کو بے صبری سے اور ہمارا سہارا چھوڑ دینے سے بڑھا لیتے ہو۔ غرض ایک وجہ تو اس تقدیر کی اطلاع سے یہ ہے کہ جب کوئی نقصان ہو جائے تو غم تم پر آسان ہو جائے، کیونکہ جب یہ سوچو گے کہ جو مقدر تھا وہی ہوا تو غم بھی ہلکا ہو جائے گا، اور اس رضا بالقضاء سے تم ہمارے مقرب ہو جاؤ گے، اور صبر پر ہماری معیت خاصہ تمہیں حاصل ہوگی۔ اور دوسری وجہ اس اطلاع تقدیر کی یہ ہے ولا تفرحوا بما آتاکم، تاکہ اگر کوئی نعمت تم کو ملے تو تکبر نہ کرو، اور یہ سمجھو کہ یہ نعمت ہمارا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ محض عطا حق ہے جو ہمارے لیے ہماری پیدائش سے قبل ہی مقدر کی جا چکی ہے۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچتی چاہے وہ مصیبت غیر اختیاری ہو یا اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہو، لَنْ يُصِيبَنَا اس میں سب داخل ہے مگر وہ پہلے ہی اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی تھی۔ لنا میں جو لام ہے عربی قواعد کے مطابق نفع کے لیے آتا ہے، تو یہ معنی ہوئے کہ جو مصیبت اور نقصان یا تکلیف دنیا میں آتی ہے وہ ہمارے فائدے ہی کے لیے ہوتی ہے، اس میں ہمارا نفع ہوتا ہے۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ اس مصیبت میں ہمارا کوئی نقصان ہے، اللہ کو ہم سے دشمنی نہیں ہے، ضرر تو دشمن پہنچاتا ہے، کہیں دوست بھی ضرر پہنچایا کرتا ہے اور اللہ تو ہمارا دوست ہے۔ آگے فرماتے ہیں وہ مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، مولا ولی سے مشتق ہے، دوست کہیں دشمنی کیا کرتا ہے؟ اس ربوبیت میں تربیت کا ہر انداز ہماری ولایت اور دوستی کو لیے ہوئے ہے، ہر مصیبت میں ہماری دوستی چھپی ہوئی ہے۔ کتب اللہ لنا کے بعد ہوا مولانا فرما کر یہ بتا دیا کہ تمہاری تقدیر کی اس کتابت میں ہماری ولایت شامل ہے، ہم نے دوستی اور ولایت کے پیش نظر تمہاری تقدیر لکھی ہے، بس جب تمہاری تقدیر ہماری دوستی کے تحت ہے تو پھر جو مصیبت یا نقصان ہوتا ہے اس میں تمہارا فائدہ ہی ہوگا، ضرر نہیں ہو سکتا۔ غرض عالم میں جو واقعات پیش آ رہے ہیں عرش سے ان کی کمان ہو رہی ہے، یہ واقعات تو نظر آ رہے ہیں لیکن جن کی نگرانی اور کمان کے تحت ہو رہے ہیں وہ ذات نظر نہیں آتی۔ جس طرح آپریشن روم سے کمانڈر ان چیف کمان کرتا ہوتا ہے اور جنگ میدان میں لڑی جاتی ہے، جنگ تو نظر آتی ہے لیکن آپریشن روم نظر نہیں آتا۔ بیوقوف لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فوجیں خود بخود نقل و حرکت کر رہی ہیں حالانکہ وہ کمانڈر کے ارادے اور کمان کے تحت ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ دنیا میں نقصان اور حادثات ہمارے یقین کو بنانے کے لیے آتے ہیں، جیسے بچے کو کوئی کھلونا اتنا پسند آ جائے کہ وہ کھیل میں ماں کو بھول گیا تو ماں اس کھلونے ہی کو گم کر دیتی ہے، پھر کھلونا نہ پا کر جب بچہ روتا ہے تو ماں کہتی ہے آ میرے لال میری گود میں آ جا، میری آنکھیں تجھے ترس رہی ہیں۔ ایسے ہی بندہ کسی چیز میں پھنسا رہتا ہے، کسی فانی شے کو جان کا سہارا بنا لیتا ہے، اس کو اللہ میاں ہٹا دیتے ہیں تاکہ بے سہارا ہو کر میری طرف بھاگ آئے۔ لہذا اگر کوئی حادثہ پیش آتا ہے اور یہ مسجد بھاگتا ہے، سجدے میں سر رکھ دیتا ہے، تو یہ حادثہ سبب ہو گیا اس کی حضوری کا، تضرع اور گریہ و زاری اور مناجات کا، بس اپنے بندوں کو اپنی ذات سے جوڑنے کے لیے یہ حادثات آتے ہیں۔ جب ہم دنیاوی تعلقات میں پھنس کر اللہ میاں کو بھول جاتے ہیں تو یہ تعلقات چونکہ حجاب ہو گئے تھے اس لیے حجاب کو ہٹا دیتے ہیں اور خود مل جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ آج تلاوت کرتے وقت یہ علوم عطا ہوئے کہ یہودیوں کو اللہ تعالی نے یوم السبت یعنی سنیچر کے دن شکار کرنے کو منع فرمایا تھا، لیکن ہفتے میں 6 دن مچھلیاں نہیں آتی تھیں اور سنیچر کے دن ان مچھلیوں کو حکم ہو جاتا آج سطح دریا پر آ جاؤ تاکہ یہودی دیکھ دیکھ کر للچائیں اور فتنے میں مبتلا ہوں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیہم کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون۔ ترجمہ وہ ہفتے کے بارے میں حد شرعی سے نکل رہے تھے جبکہ ان کے ہفتے کے روز دریا کی مچھلیاں ظاہر ہو کر ان کے سامنے آتی تھیں، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی تھیں۔ ہم ان کی اس طرح پر شدید آزمائش کرتے تھے اس سبب سے کہ وہ پہلے سے بے حکمی کیا کرتے تھے، تو ان کو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے شدید آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نافرمانی سے آزمائش شدید کر دی جاتی ہے۔ اس طرح یہودی فتنے میں مبتلا ہو گئے اور پھر ان پر عذاب نازل ہوا اور فرمایا انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب، ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو اس بری بات سے منع کیا کرتے تھے اور ان لوگوں کو جو حکم مذکور میں زیادتی کرتے تھے ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نجات کے لیے صرف نیک ہو جانا اور اعمال صالحہ کرنا ہی کافی نہیں بلکہ نہی عن المنکر بھی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت، وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام علی حصیر فقام وقد اثر فی جسده، فقال ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو امرتنا ان نبسط لک ونعمل فقال مالی وللدنیا وما انا والدنیا الا کراکب استظل تحت شجرت تحت شجرہ ثم راح وترکہا۔ ترجمہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بوریے پر سوئے، سو کر اٹھے تو آپ کے جسم مبارک پر بوریے کے نشان تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہم کو حکم دیتے تو ہم آپ کے لیے فرش بچھا دیتے اور کپڑے بنا دیتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ کو دنیا سے کیا مطلب، میری اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کوئی سوار کسی درخت کے نیچے کھڑا ہو کر سائے سے فائدہ اٹھا لے اور پھر چل دے اور درخت کو اپنی جگہ چھوڑ جائے۔ تشریح میں میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرقات شرح مشکات میں اس کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ اگر ماں نفی کے لیے ہے تو مفہوم یہ ہوگا کہ نہیں ہے مجھ کو الفت دنیا سے اور نہ دنیا کو مجھ سے کہ میں رغبت کروں دنیا کی طرف یا جمع کروں دنیا کو، اور اگر ماں استفہامیہ ہے تو مفہوم حدیث یہ ہوگا کہ وہ کیا شے ہے جس کے سبب میں دنیا سے محبت اور الفت کروں یا دنیا مجھ سے کرے، کیونکہ میں طالب الآخرت ہوں اور دنیا آخرت کے لیے مثل سوتن کے ہے اور ضد ہے اس کی۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، موت اور اس کے بعد کی سنتیں۔ جب یہ معلوم ہونے لگے کہ موت کا وقت قریب ہے تو اس وقت جو لوگ وہاں موجود ہوں اس کا منہ قبلے کی طرف پھیر دیں اور کلمے کی تلقین کریں، یعنی کلمہ پڑھنے لگیں کچھ تھوڑی سی آواز کے ساتھ، جو جس کا یقین ہو جائے کہ اب اس کا آخری وقت آ گیا تو تھوڑی سی آواز کے ساتھ خود کلمہ پڑھے، مرنے والے کو کلمہ پڑھنے کے لیے نہ کہے بلکہ خود تھوڑی سی آواز سے پڑھنے لگے۔ جب موت قریب معلوم ہو تو یہ دعا پڑھے اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی۔ ترجمہ، اے اللہ مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے اوپر والے ساتھیوں میں پہنچا دے۔ جب روح نکلنے کے آثار محسوس ہوں تو یہ دعا پڑھے اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت، اے اللہ موت کی سختیوں کے موقع پر میری مدد فرما۔ جب موت واقع ہو جائے تو اہل تعلق یہ دعا پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اللہم اجرنی بھی ہے اور آجرنی بھی ہے، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر دے اور اس کے عوض مجھے اس سے اچھا بدل عنایت فرما۔ روح نکل جانے کے بعد میت کی آنکھیں بند کر دیں۔ جو شخص میت کو تخت پر رکھنے کے لیے اٹھائے یا جنازہ اٹھائے تو بسم اللہ کہے۔ میت کو دفن کرنے میں جلدی کرنا سنت ہے، جب میت کو قبر میں رکھے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میت کو قبر میں داہنی کروٹ پر اس طرح لٹانا چاہیے کہ پورا سینہ کعبے کی طرف ہو اور پشت کو قبر کی دیوار سے لگا دیں۔ آج کل لوگ صرف منہ کعبے کی طرف کر دیتے ہیں اور چت لٹاتے ہیں کہ سینہ آسمان کی طرف ہوتا ہے، یہ بالکل خلاف سنت ہے۔ میت کے رشتہ داروں یعنی گھر والوں کو کھانا دینا مسنون ہے، اس کھانے کو تمام برادری یا رشتہ داروں کو کھانا جائز نہیں، ناموری اور دکھلاوے کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں، جو موجود ہو دے دیا جائے۔ جب میت کی دفن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوتے تو خود بھی اور دوسروں سے فرماتے کہ اے اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور ثابت قدم رہنے کی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اسے منکر نکیر کے جواب میں ثابت قدم رکھے۔ دفن کے بعد مردے کے لیے قبلہ روح ہو کر دعا کرنا مسنون ہے، لیکن نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا جیسا کہ آج کل رواج ہو گیا ہے جائز نہیں ہے۔ ہمارے پاس حضرت مفتی عبدالرؤف سکھوی صاحب دامت برکاتہم کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، موت کے وقت کی بدعات، اگر یہاں سے ممکن ہو، جس کے پاس نہ ہو وہ ہم سے منگوا لے، بہت بہترین رسالہ ہے۔ نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں مضمون سوئم متعلق فصل 39 اور 40، اس میں کل 40 فصلیں ہیں، تو یہ 39 اور 40 فصل جو ہیں اس میں کچھ درود شریف کے فضائل لکھے ہوئے ہیں خاص، جس کو شوق ہو وہ اس میں مطالعہ کر لیں۔ آج سے اس کتاب کا دوبارہ اعادہ شروع کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی برکات سے نوازیں۔ یہ پہلی فصل ہے نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نور محمدی کے بیان میں۔ پہلی روایت عبد الرزاق نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کیا ہے کہ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، مجھ کو خبر دیجئے کہ سب اشیاء سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز پیدا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے، نبعی معنی کہ نور الہی اس کا مادہ تھا، بلکہ اپنے نور کے فیض سے پیدا کیا، پھر وہ نور قدرت الہیہ سے جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا سیر کرتا رہا، اور اس وقت نہ لوح تھی نہ قلم تھا اور نہ بہشت تھی اور نہ دوزخ تھا، اور نہ فرشتہ تھا اور نہ آسمان تھا، اور نہ زمین تھی اور نہ سورج تھا اور نہ چاند تھا، اور نہ جن تھا اور نہ انسان تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اور مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے چار حصے کیے، اور ایک حصے سے قلم پیدا کیا، اور دوسرے سے لوح، اور تیسرے سے عرش۔ آگے طویل حدیث ہے، فائدے میں لکھا ہے کہ اس حدیث شریف سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اول الخلق ہونا باولیت حقیقیہ ثابت ہوا، کیونکہ جن جن اشیاء کی نسبت روایات میں اولیت کا حکم آیا ہے ان اشیاء کا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں پیدا ہونا اس حدیث سے منصوص ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکات سے نوازے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على النبي الامين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔